ان دار الاخرت لہی الحیوان، یہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. اب تھوڑا سا اسی مفہوم کو عرض کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع سے نزدیک آئیں گے. درود بھیجے گا محمد والے والے.
صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج.
اس معاملے میں کہ ہم یہاں پر آرام کر رہے ہیں یا قبر میں جا کے آرام کریں گے، یہاں پھنسے ہوئے ہیں یا قبر میں جا کے پھنسیں گے، یا اللہ کرے کہ کہیں بھی نہ پھنسیں، نہ یہاں پھنسیں نہ قبر میں پھنسیں. بہت عجیب نقطہ نظر ہے دین کا، دین کا نقطہ نظر بہت عجیب ہے. جن کو ہم زندہ کہتے ہیں بعض اوقات دین ان کو مردہ کہتا ہے، اور جن کو ہم مردہ کہتے ہیں بعض اوقات دین ان کو زندہ کہتا ہے. یہ بڑا عجیب ہے. مثلا خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ مت کہنا، سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں. نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ایکٹیو لائف ہے، زندہ بھی ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں، بشارتیں بھی دے رہے ہیں. اور جن کو ہم زندہ کہتے ہیں خدا نمتال بعض اوقات ان کو کہتا ہے مردہ ہو اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، اللہ اور رسول کی بات مان لو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. امیر مومنین کا ایک فرمان میں ہمیشہ یہاں پہنچ کے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولانا کا ایک فرمان ہے کلمات قصار، جو نہج البلاغہ کے آخر میں 400 اور کچھ کلمات ہیں، امام کے جملات ہیں، اس میں ہے یہ. امام نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ضابطہ حیات صرف اس کا نہیں ہے کہ مثلا میں یہاں پہ کیسے کماؤں گا، کہاں خرچ کروں گا. ضابطہ حیات صرف اس کا نہیں ہے کہ مثلا پانی پینے کے لیے رات کو بیٹھ جانا چاہیے، 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے. ضابطہ حیات صرف اتنا نہیں ہے، ضابطہ حیات آگے کی زندگی کا بھی. اچھا، وہ جو آگے کی زندگی کا ہے وہ کیا ضابطہ ہے؟ مختصر بالکل عرض کرتے ہوئے اس موضوع پر آئیں گے جو ہم نے کل شروع کیا تھا، وہ یہ کہ اہل بیت کی میراث میں سے ایک میراث اچھے اخلاق ہے، اس نے خلق ہے. اس کو بھی متصل کرنا ہے مجھے آپ سے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لب لباب یہ ہے، بعض وقت اس کے اوپر کئی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں. لب لباب یہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں، اب میں بجائے یہ کہ دلائل دوں اور دلائل پہ نقد و تنقید کرتے ہوئے رزلٹ نکالوں، میں آپ کی خدمت میں رزلٹس عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے ان دلائل وغیرہ سے. وہ موضوع بھی گفتگو بھی نہیں ہے. پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر پورا ایک اشرہ پڑھا تھا آخرت کی زندگی پہ، تو اب تو ظاہر ہے یہ تو وہ موضوع نہیں ہے. تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے روایات کی روشنی میں، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، عرفا کے تجربوں کی روشنی میں، وہ یہ کہ جب میں اور آپ مرنے لگتے ہیں، جب میں اور آپ مریں گے، اب بھی کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس معاملے میں کسی کو انشاءاللہ کہنے کی ہمت نہیں. بھائی انشاءاللہ مریں گے، انشاءاللہ جب میں اور آپ مریں گے انشاءاللہ، اس سے چند منٹ پہلے اگر اب تک آنکھیں نہ کھلی ہوں تو ہماری برزخ کی آنکھیں کھل جائیں گی. مرنے سے چند منٹ پہلے، کتنے منٹ پہلے نہیں کہہ سکتے، اندازن کہتے ہیں تقریباً، یوں ہی ہم اور اب جیسے لوگ تخمینہ کرتے ہوئے، آپ جیسے میرے جیسے لوگ تخمینہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تقریباً 15-20 منٹ پہلے اندازن. مرنے سے پہلے انسان کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس میں کیا دیکھتا ہے؟ اس میں وہ دیکھتا ہے جو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اور یہ وہ جملہ ہے جو امام نے فرمایا تھا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اچھا، وہ جو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک نئی دنیا دیکھتا ہے. اس دنیا کو سمجھ لیں 99.99 کتنے پرسنٹ لوگوں نے مرنے سے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، اور ایک معنی میں کہوں گا کہ شاید 99.99% نے مرنے سے پہلے بھی دیکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. ایک معنی میں سب نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ تھا. تو یہ مرنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو اب تک نہیں دیکھا تھا. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عمل نے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے ہمیں کیسا وجود دیا ہے. اپنے وجود کو ایک نئے رنگ میں دیکھتے ہیں. یہ رنگ صرف رنگ نیا نہیں ہے، یہ حیات بھی نئی ہے، نئی حیات ہوتی. تو وہ جو میرے اور آپ کے پاسپورٹ اور آئی ڈیز کے اوپر تصویر لگی تھی، یہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اب کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے وجود میں اعمال ہیں وہ ہماری اور آپ کی روح پر اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری دنیا میں جو اسٹوریج ہوتا ہے وہ کانٹینٹس، جس چیز پر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے اس کی چیز اس کو تبدیل نہیں کرتے. میں مثال عرض کرتا ہوں، فرض فرمائیے آپ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے. اب پتہ نہیں آج کل کی کمپیوٹرز میں کیا لگتا ہے، پہلے تو ہارڈ ڈسک لگتی تھی. تو اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر آپ نے 5000 اسلامی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہارڈ ڈسک کی شیپ چینج ہوگی کیا؟ نہیں. اچھا کسی نے 5000 بیہودہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کی شیپ چینج ہوگی کیا؟ نہیں. ہارڈ ڈسک کی شیپ وہی رہے گی، کانٹینٹس کچھ بھی کر لو. انسان کے نفس کا اسٹوریج ایسا نہیں ہے. جیسے کانٹینٹس ہوں گے شیپ بھی وہی ہوگی، اور جب یہ مرے گا تو اس شیپ کو دیکھے گا جو اس کانٹینٹس کے ریزلٹ میں بن گئی ہے. اب خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، یہ ہوا کہ اس آدمی نے، پہلی بری مثال نہ دوں پہلے اچھی مثال دے دوں، اچھی بات پہلے کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ اس بندے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یا اگر بولا ہو تو اس کے اوپر استغفار کر چکا ہو. تو اب اگر اس صورت میں اس کو ملے گی شکل سچوں کی، اچھا سچوں کی شکل بہت خوبصورت ہے، چونکہ سچائی خدا کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، ائمہ اولیاء اوصیاء کی صفت ہے، تو اس کو بہت خوبصورت شکل ملے گی سچے ہونے کی وجہ سے. اچھا خدا نہ کرے اس کے اندر سچائی اور جھوٹ کا مکسچر تھا، مثلا سوچ دیتے ہیں 50-50 تھا، تو اس میں کچھ جھلک خدائی ہوگی، کچھ جھلک خدا کے علاوہ. ایک ہی مشکل ہے، خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مشکل ہے، بس وہ بڑی عجیب مشکل ہے. تو کہیں سے جھلک اس میں خدائی ہوگی، کہیں سے جھلک اس میں کچھ اور ہوگی. اچھا خدا نہ کرے اگر اس کا خفت موازینہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا وجود جہنم میں ہوگا پھر. تو خدا نہ کرے اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، بیلنس اس کا ٹلٹ کر گیا کہیں برائی کی طرف، تو اس کو جو وجود ملے گا وہ وحشتناک ہوگا، وہ وحشتناک وجود ہوگا. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مرتے وقت وحشتناک چہروں کے ساتھ مر جاتے ہیں. کیا دیکھ کے وحشت آتی ہے انہیں؟ انہیں کچھ دیکھ کر وحشت آتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ملک الموت دیکھ کر وحشت آتی ہے. بھائی ملک الموت تو بہت خوبصورت وجود ہے، ملک الموت کہاں بدصورت ہے؟ ان کو اپنی شکل دیکھ کے وحشت آتی ہے، یہ ہم کیا ہو گئے؟ ملک الموت کیوں بدصورت ہوگا؟ تو یہ کہانی کب شروع ہوتی ہے؟ یہ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت سخت وقت ہوتا ہے انسان کے لیے. اب بعض لوگ کہتے ہیں، میں ایک میڈیکل رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں جہاں پہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح بتائیں گے، میں تو ایک رپورٹ پڑھ کے اس کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ مثلا آخری ٹائم میں کچھ انسان کے اوپر ایسا وقت گزرتا ہے جو بہت سلو موشن میں گزر رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں 15 منٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کتنا گزر رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے ایسا کوئی ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں انسان کے اندر یہ ٹائم بہت لمبا گزرتا ہے. ہمارے پاس بعض روایات ایسی ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کا وجود پوری زندگی کو ریویو کرتا ہے، ہمیں دیکھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، اس کو شاید پوری زندگی لگ جاتی ہے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ خوابوں میں ہوتا ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں، بعض اوقات 15 منٹ میں آنکھ کھل جاتی ہے. اس 15 منٹ میں بچپنے سے بڑھاپے تک کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ مرنے سے پہلے کا وقت بڑا عجیب وقت ہوتا ہے. یہ جتنی تحقیقات ہمارے ہاں بگ بینگ کے بعد پہلے مائکرو سیکنڈ پہ ہوتی ہیں، وہ اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر پتہ نہیں کون کون تک، بگ بینگ کے بعد پہلے مائکرو سیکنڈ میں فزکس کے لاس کیا تھے، اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ایکسپینشن تھا، یہ تھا وہ تھا. میں کہتا ہوں بھائی اس کے پہلے مائکرو سیکنڈ میں ریسرچ کرنے سے زیادہ مرنے سے پہلے کے 1-2 منٹ میں ریسرچ کر لو، اس کا کچھ فائدہ نکلے گا. انسان مرنے سے پہلے زندگی کے وقت میں اپنے لیے تھوڑی سی تیاری کر لے گا کہ مجھے کیا نصیب ہونے والا. اچھا اب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اچھی زندگی گزاری اس کو بڑا اچھا وجود ملے گا، بری زندگی گزاری بہت وحشتناک وجود ملے گا. اس کی تفصیلات کہاں پڑھیں گے آپ؟ اسی کتاب میں جو میں نے آپ کی خدمت میں شاید 2 دن پہلے عرض علم اخلاق کے بارے میں عرض کیا تھا، عروج السعادہ، اس میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جائیں گی، کافی تفصیلات مل جائیں گی. اس کے علاوہ امام خمینی کی جو کتاب چہل حدیث ہے، اس چہل حدیث کی 5 حدیثیں بھی آپ شروع کی پڑھ لیں تو اس میں کافی تفصیلات موجود ہیں اس کی، کہ بھئی یہ جو انسان کو شکل ملنے والی ہے وہ کیسی ملنے والی ہے. تو یہ جو ہمارے اعمال کا اسٹوریج ہے یہ بڑا عجیب و غریب اسٹوریج ہے، یہ ہارڈ ڈسک کی طرح نہیں ہے اور نہ یہ کلاؤڈ کی طرح ہے، یہ اپنی شکل کو تبدیل کرتا رہتا ہے. پھر ایک اور ساری مشکل بھی ہے اس کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جہاں اسٹور ہوتا ہے یہی پروسیسر بھی ہے. ہمارے یہاں جو سسٹمز ہوتے ہیں اس میں پروسیسر علیحدہ ہوتا ہے، اسٹوریج علیحدہ ہوتا ہے. انسان کا وجود بہت عجیب ہے. ایک تو ہے کہ اسٹوریج کے کانٹینٹس کی بیس پہ اسٹور اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹوریج ہے اس نے ہی ڈیسیجن لینے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی زندگی میں مثلاً اعوذ باللہ تعالی، پھر دوبارہ بری مثال کیوں دوں، اچھی مثال دوں، اس نے زندگی میں اپنی اللہ کرے کہ سارے سچ اسٹوریج کی ہوں، اس کے ڈیسیشنز کیسے ہوں گے؟ اچھے فیصلے ہوں گے. مشکل میں کیسے فیصلے کرے گا؟ مشکل میں بھی اچھے کرے گا. اچانک کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا بالکل آٹو کی طرح، کیسے فیصلے کرے گا؟ اچھے فیصلے کرے گا. کیوں؟ اسٹوریج اچھا ہے اور اسٹوریج ہی پروسیسر ہے. لیکن اگر اس کے اسٹوریج برے ہوئے، اب یہ فیصلے کیسے کرے گا؟ یہ وحشتناک فیصلے کرے گا، قتل کرے گا تو شاید کر دے، انسانوں کو لوٹے گا شاید لوٹے. کیوں؟ اسٹوریج برا ہے. اب تک جو اندر پائل اپ کیا ہے بہت برا ہے. اسی طرح اس کے فیصلے غلط ہوں گے. کنٹرول آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ پہلی صورت میں کنٹرول آسان ہوگا، دوسری صورت میں کنٹرول مصیبت بن جائے گی، کنٹرول نہیں کر پائے گا. حل کیا کریں؟ حل یہ کریں کہ عادتوں کو صحیح کریں. یہ جو اسٹوریج اپنی شیپ چینج کرتا ہے، یہ 1-2 دفعہ کے انسیڈنٹ سے چینج نہیں کرتا، یہ عادتوں سے چینج کرتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر ایک اور چیپٹر ایڈ ہوتا ہے اس میں، لیکن میں اس کو یہیں پہ روکوں گا. تھوڑا سا اس میں 1-2 جملے اور اضافہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہماری اور آپ کی جو بھی زندگی ہے، میں اس یقین پہ پہنچ گیا ہوں، تو میں اپنی ID کے اندر بھی اس کو بعض اوقات لکھتا ہوں، میں اس یقین پہ پہنچا ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف ہمارے فیصلے اور کچھ نہیں. ہمارے فیصلے ہمیں بناتے ہیں، ہمارے فیصلے ہمیں بگاڑتے ہیں. ہم لوگ اپنے فیصلوں کے سوا کچھ نہیں ہیں. صحیح فیصلے کہاں سے نکلتے ہیں؟ صحیح اسٹوریج سے. جہاں اعمال صحیح اسٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح اعمال اسٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں فیصلے صحیح نکلتے ہیں، ورنہ فیصلے غلط نکلتے ہیں. اور فیصلوں سے ہی زندگی بنتی ہے اور بگڑتی ہے. آپ جو یہاں پر ہیں وہ چند فیصلوں کی وجہ سے، میں جو یہاں پر ہوں میں نے چند فیصلے کیے ہیں، اس لیے میں یہاں پر. یہ فیصلے صحیح کرنے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں آپ. اور میں نے عرض کیا یہ 1-2 دفعہ کے واقعے سے نہیں ہوتا، یہ عادتوں سے ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو زندگی میں صحیح فیصلے کرنے، مرنے کے وقت صحیح شکل چاہیے، اخروی زندگی اچھی چاہیے، تو صرف یہ چیک کرتے رہیں آپ کی عادتیں کیا ہیں، بس یہ چیک کرتے رہیں. عادت کون سی ہوتی ہے، عادت میں اور اتفاق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرق.
یہ جو علماء اخلاق ہیں یہ بہت باریک بینی سے مسائل کو دیکھتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں جانے دیتے. مثال کے طور پر بھئی فرض کریں کہ کسی آدمی کے سامنے ایک منظر آیا، منظر اچھا منظر نہیں ہے، غلط منظر ہے، خدا کہتا ہے مت دیکھو، پہلی نظر اس کی غلطی سے پڑ گئی، جو پہلی خواہش دل میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے پہلی خواہش یہ ہے کہ دوبارہ دیکھوں لیکن میں کنٹرول کر لیتا ہوں، یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام. عادت اچھی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھنے کی خواہش کیوں آئی تھی؟ جب دماغ کہہ چکا تھا کہ منظر صحیح نہیں ہے تو اندر سے خواہش کیا آنی چاہیے تھی کہ نہیں دیکھنا؟ دیکھنے کی خواہش کیوں آئی؟ یہ عادت ہے. جو چیز آٹو پر آئے وہ عادت ہے. کنٹرول کر لیں یہ بات کی بات ہے، جو آٹو پہ نکل کے آ رہی ہے یہ عادت ہے. اس طرح انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کہیں میں کریٹیکل پوزیشن میں پھنسا، سچ بولوں گا لاس ہوگا، نعوذ باللہ سچ نہ بولوں معاملہ شاید چل جائے گا، آٹو پہ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ وہ عادت ہے، وہ عادت ہے. آپ اور میں سب سے زیادہ اس بات کو چیک کریں ہماری عادتیں کیا ہیں. اچھا، جب انسان دو مقامات پہ اردو ادبیات میں کہتے ہیں، اردو لٹریچر میں کہتے ہیں، دو جگہ پہ انسان ظاہر ہوتا ہے، یا عیش میں یا تیش میں، یا عیش میں یا تیش میں. عیش میں جب مزے کی زندگی گزر رہی ہو تب اس کے اندر کی حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں، یا کس وقت جب یہ کسی بات کے اوپر آپے سے باہر ہو جائے تب ظاہر ہو جاتا ہے اندر کیا رکھا. بہت مشکل ہے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرے کہ میرے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنی لائف کو ریویو کر لیں. خدا کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دے گا، چاہے میرا حق ہو چاہے کسی اور کا حق ہو، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. یہ جو میں بول رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ ساؤنڈ ویوز بھی ختم نہیں ہوں گی، یہ قیامت تک باقی رہیں گے. تو جو خدا نے جسم بنائے یہ ختم نہیں ہوں گے، جو جسم کے اثر ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، تو روح ختم ہوگی؟ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اعمال ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوں گے. یہ سب ہمارے اوپر پرنٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے اسٹوریج کو چینج کیے جا رہے ہیں. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونا چاہیے ہماری عادتیں کیا ہیں. خدا انشاءاللہ ہم سب کو اچھی عادتیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صاحب. تقریباً 22 منٹ گزر گئے. اب میں جملہ اس میں اضافہ کرتا ہوں، جو عادتیں اہل بیت ہمیں میراث میں دے رہے ہیں وہ کون سی ہیں؟ موضوع کے نزدیک آ گئے نا. جو انہوں نے ہمیں اپنی میراث میں عادتیں دی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی زندگی کو ان کی دی ہوئی عادتوں پہ چلائے، کیسے چلائے، کہاں سے شروع کرے؟ تو کل جہاں پہ ختم کیا تھا وہ عرض یہ تھی کہ صداقت اور امانت، یہاں سے شروع کریں، سچائی سے شروع کریں، امانت داری سے شروع کریں. اگر سچائی ہے نہیں ہے تو ایجاد کر لے، امانت داری ہے نہیں ہے تو ایجاد کرے، یہاں سے اہل بیت کے راستے پر چلنا شروع ہوگا. اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ نہیں مولانا اس پہ ہم چلے یا نہیں چلے، ہم تو پہلے سے چل رہے تھے. وہ کیسے چل رہے تھے؟ انہوں نے جیسے کہا تھا ویسے نماز پڑھ رہے تھے. وہ جس دن خوش ہوتے تھے ہم خوش ہوتے تھے، جس دن وہ غمگین ہوتے تھے ہم غمگین ہوتے تھے. تو ہم تو پہلے سے ان کے راستے پہ چل رہے تھے، تو تو میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا، جو بھی مجھ سے کہے اس سے عرض کروں گا کہ صرف ان سے یہ پوچھ لو کہ ان کے ساتھ چلنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ان سے پوچھو. مثلا اب میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب سی بات عرض کرنے والا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، سو دفعہ نعوذ باللہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صد نعوذ باللہ، سو دفعہ نعوذ باللہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کا کوئی نزدیکی صحابی صد نعوذ باللہ تعالی جھوٹ بولتا ہو، آپ قبول کریں گے؟ نہیں. یعنی آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحابی نعوذ باللہ تھے ایسے یا نہیں تھے، نہیں، آپ اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنے ہیں. کہیں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امام کسی کو اپنے قریب آنے دیں جس کی زبان پہ سچائی نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے اصلا. روایت موجود ہے، ایک آدمی چل رہا تھا امام کے ساتھ، پیچھے امام کا ایک غلام چل رہا تھا، اس غلام کے نہیں معلوم پاؤں میں تکلیف ہوئی، چپل میں کوئی تکلیف ہوئی، جوتے میں، وہ رکتا تھا، امام کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، وہ جو ساتھ چل رہا تھا اس کو غصہ آیا، اس نے پیچھے مڑ کر غلام کو ایک گالی دی. جیسے امام نے سنا، کہا فلانی آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا، تمہارا ہمارا معاملہ ختم. اس نے کہا مولا میں نے آپ کی تکلیف کی خاطر آپ کے غلام کو گالی دی. فرمایا گالی دینے والے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، تمہارا معاملہ ختم. اتنے سخت تھے؟ بالکل اتنے سخت تھے. تو مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ، کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بولتا رہوں گا اور امام کے لشکر میں بیٹھا رہوں گا؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کی ڈھائی سالہ، ڈھائی سو سالہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ 5% چانس بھی نہیں ہے اس کا. 5% میں نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر عرض کیا، 1% بھی چانس نہیں ہے. جھوٹے کو مانے چانس ہی نہیں ہے کوئی. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام آئے قرآنی پہ عمل کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ تو جھوٹے کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ ممکن ہے جسمانی طور پر کبھی کوئی انسان ساتھ چلنے لگے بازار میں ان کے جھوٹا ہو، ممکن ہے امام کہیں پہ جا رہے ہوں وہ پیچھے پیچھے چل نکلے جھوٹا ہو، لیکن امام اس کو ساتھ رکھیں اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکے گا. تو آپ کو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی جو میراث وہ ہمیں دے کر جا رہے ہیں وہ سچائی ہے، وہ امانت داری ہے. اب یہ امانت داری کتنی شدید ہے، کتنی شدید ہے یہ امانت داری. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
صاحب بہت مشکل کام ہے، حقیقت یہ ہے. ہم لوگ تو ابھی مزے مزے میں زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہم نے نہ اسٹوریج دیکھا ہے نہ اسٹوریج کی شیپ دیکھی، حقیقت یہ ہے. ورنہ زندگی بہت سخت ہے. ایک بہت لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں، مستند ہے، اس میں مہاراج کے نام آتے ہیں واقعے کے بیچ میں، تو اس کی تائید جو ہے وہ ہوئی بھی ہے. بہت لمبا ایک واقعہ، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس کے اوپر. اتنا ہوا کہ ایک آدمی تھا، وہ کہیں عراق گیا پرانے زمانے میں، ایران سے، بہت بڑا کوئی پیسے والا تاجر تھا، تو اس کو کہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے تھی. وہ گیا عراق میں، اور اس نے ایک بندے کو جو متقی پرہیزگار تھا، اس کو دیکھا کہ اس کی لڑکی میں اپنے بیٹے کے لیے منتخب کروں. تو وہ اس سے بات کرتا ہے، چیت کرتا ہے کہ بھائی میں آج تمہاری بیٹی کا انتخاب کر رہا ہوں، میں آؤں گا 3 سال بعد اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا. اس زمانے میں جہاز باز کان جو بھی آنا ہوتا تو بہت مدت چاہیے ہوتی. تو اس نے کہا میں 3 سال بعد آؤں گا اور انشاءاللہ ہم یہ عقد کریں گے، یہ ہو گئے باتیں. وہ عراقی بھی بہت خوش تھا کہ بھئی چلو ایک اچھی جگہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. یہ جو بندے خدا ایرانی تھا، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے دیکھ رہا تھا، یہ کسی اور بندے سے بھی ملتا ہے، ایک اور عراقی سے. اس سے پوچھتا ہے وہ فلانی کیسا ہے، میں اس کی بیٹی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرے سے پوچھتا ہے، اس کی بھی ایک لڑکی تھی، وہ سوچتا ہے کہ اس سے کیوں کرے، میری بیٹی سے کرے. تو وہ جب پوچھتا ہے کہ فلانی کیسا ہے، تو ایک جملہ کہتا ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم. اچھا، اس کو معلوم تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس چکر میں کہ وہاں سے رشتہ خراب کروا دے یہاں پہ لگوا لے، کہتا ہے نہیں معلوم. تو یہ جو ایرانی تھا یہ دیکھتا، اچھا اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. کہتا ہے نہیں معلوم کا مسئلہ یہ مسئلہ کچھ ہے یہاں پہ. اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، شادی نہیں کرتا، خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے. اب یہ حماقت یہ کرتا ہے کہ اس کو بولا بھی نہیں، وہ بیچارہ بیٹھا رہا 3 سال انتظار کرتا رہا کہ اب وہ آئے گا آئے گا، نہیں آیا، اور مدت گزر گئی نہیں آیا. یہ صاحب جنہوں نے کہا تھا نہیں معلوم، ان کا انتقال ہو گیا، یہ صاحب مر گئے. لمبی کہانی میں بہت چھوٹی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس بندے خدا نے جو مر گیا تھا، اس کے پاس ایک امانت تھی، کسی کی امانت تھی. وہ بندہ خدا دیکھتا ہے میری امانت جس کے ہاتھ میں تھی وہ مر گیا، اور وہ امانت تھی کسی مسجد کے بننے کی. یہ بندہ مر چکا ہے، جس کی امانت تھی مسجد بنانے کے لیے پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک مرجع تقلید کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حاجی آقا، میرے ہاتھ میں لوگوں کی امانت تھی مسجد بنانے کے لیے، میں نے اس کو پکڑائی تھی، وہ تو مر گیا. اب میں اگر لوگوں کے سامنے جاؤں گا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے میں نے مسجد بنانے کے لیے، تو لوگ تو مجھے بے عزت کر دیں گے. کہا اب میں کیا کروں، وہ تو مر گیا. کہا جگہ اس مرے ہوئے کو کہیں مجھے بتائے کہ اس نے پیسہ کہاں رکھا. کہا بھائی ہو تو جائے گا لیکن تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی. کہنے کا جگہ میں تو ویسے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، آپ جو کہیں گے میں کروں گا. تو کہتے ہیں اچھا بیٹا ایسا کرو، اس کی قبر پہ جاؤ اور ساری رات اکیلے بیٹھ کے یہ عمل کرو، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ اس نے پیسہ کہاں رکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا کچھ لوگوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اکیلے جانا ہے. کہ نہیں اکیلا جانا پڑے گا. اکیلا جاتا ہے، ساری رات مرتے مرتے عمل کرتا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. واپس آتا ہے حجیہ کے پاس، کہتا ہے وہ تو نہیں آیا، میں تو ساری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ مر مر کے زندہ ہوا، وہ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے ساتھ کچھ پاکیزہ لوگوں کو بھیجتا ہوں، تمہارے اندر کچھ گڑبڑ ہے. تو 2-3 جوانوں کو جو پاکیزہ تھے ساتھ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بیٹا اب تم لوگ ذرا اس کی مدد کرو. تو وہ لوگ جاتے ہیں کچھ اعمال کرتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر لکھا ہے کہ رات کے کسی وقت میں وہ اس کے خواب میں آتا ہے، جس نے کہا تھا نہیں معلوم، ایک وسیع آگ میں جل رہا ہے. تو اس آگ سے نکلتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں رکھا ہے. قصہ مختصر سب چھوڑنے، بہت تفصیل کہہ دی میں نے. وہ یہ پھر اس سے پوچھتا ہے تم یہ جل کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا ایک نئی معلوم جلا رہا ہے، نئی معلوم جلا رہا ہے. تو اس نے کہا میرا پیسہ تو بتا دے. کہنے لگا نہیں، پہلے میرا نئی معلوم صحیح کرواؤ تاکہ میں اس آگ سے نکلوں، پھر میں بتاؤں گا. یہ نئی معلوم مجھے جلا رہا ہے. صحیح ہے. اب میں آگے کی کہانی آپ کو نہ سناؤں، بلا میں آپ کا وقت اور لگے گا. نہیں معلوم جلائے گا، کچھ کہے کہا نہیں اس نے کہ وہ بندہ غلط ہے، جھوٹ نہیں بولا تھا. کیا کہا تھا؟ نہیں معلوم. خدا نہ کرے اگر کوئی جھوٹ اور بول دیتا تو کیا ہوتا. اتنا آسان نہیں ہے دوسروں کی عزت بے عزت کر دینا. یہ جو کھڑے کھڑے ہم فلاں 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 سب کے ساتھ جہنم اور جنت کے فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. خدا حساب کرتا ہے سب چیزوں کے اوپر. اہل بیت نے ہمیں یہ حسابی زندگی دی ہے، حساب کتاب رکھو اپنی زندگی کے اندر، سب کچھ سوچ سمجھ کے کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں امانت داری. اچھا ہم سمجھ رہے تھے امانت داری یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آئے گا، وہ مجھے مثال کے طور پر $500 دے گا، کہے گا میں جا رہا ہوں 5 دن کے بعد آؤں گا، مجھے 500 دے دینا، تو میں اس کو 500 کے 500 واپس کر دوں، یہ ہو گئی امانت داری. عزیزم امانت داری کیا صرف پیسے کی ہوتی ہے؟ آج کل بینک کے ہوتے ہوئے کون بے وقوف میرے پاس پیسے رکھوائے گا؟ کوئی کیوں آئے گا میرے پاس پیسے رکھوائے گا؟ امانت داری سب سے بڑی ہوتی ہے عزت کی امانت داری. ناموس کی امانت داری. اور امانت داری کیا ہوتی ہے؟ اس سے بھی بڑی ایک امانت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو خدا نے فرمایا تھا ان عرضنا الامانت، ہم نے امانت کو عرض کیا، پیش کیا زمین پر آسمان پر، فابینا ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. وہ حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. فرمایا انسان نے اس کو اٹھایا. وہ کون سی امانت ہے؟ شعور، ارادہ، سوچنے سمجھنے کی طاقت. یہ اللہ کی امانت ہے. خدا ہم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں جان دی، تمہیں شعور دیا، تمہیں ارادہ دیا، تم نے کیا بنایا؟ تو میں خدا سے کہوں گا، خدایا میں نے باہر کے ایک ملک میں 500 گز کا گھر بنایا، اپنے ملک کے اندر میں نے یہ کیا، میں نے اتنی ڈگریاں بنائی، اور کیا بنایا، اتنے بچے بنائے. اللہ راضی ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے اور کیا چاہیے تھا؟ ہاں وہ کچھ اور چاہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا. وہ کہتا ہے مجھ سے گھروں کی اور باتیں یہ سب مت کرو، یہ بتاؤ تم نے اپنے اندر جو عادتیں جمع کی ہیں وہ کیا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ علم نہیں ہے، حتیٰ علم نہیں ہے اس کے اندر. جو نفس کا تزکیہ کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا. ہاں نفس کے تزکیے میں علم بھی آ جاتا ہے، مدد دیتا ہے، لیکن علم خود علم ہونے کے ناطے وہ بھی کارآمد نہیں ہے. یہ بتاؤ نفس کی حالت کیا ہے؟ جھوٹا ہے، سچا ہے، رحم دل ہے، ظالم ہے، مکار ہے، سچائی ہے، کیا ہے اندر؟ اصل کام یہاں پر ہے. یہ اہل بیت کی میراث ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی میراث ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے. تمہاری انسانیت ہے، تم اس انسان میں امانت کے ساتھ آئے ہو، اس کے بعد یہاں سے جاؤ گے برزخ کے اندر، وہاں تمہاری شکلیں کچھ اور ہو جائیں گی، انشاءاللہ کی خوبصورت ہو جائیں گی. یہ امانت یہ تمہارے پاس ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ان کی میراث کچھ اور ہے، ان کی میراث یہ ہے. کیا نشانی ہے کہ یہ میراث ہے؟ آپ خود بتائیے، آپ کو خود کو بتائے. پوری کائنات میں ہماری اب تک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، آپ بھی شاید تائید فرمائیں گے، پوری کائنات میں اہل بیت نے ایک آدمی کو کہا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہے. اب تک جو ہمیں پتا، ایک ہی بندے کو کہا ہے، کسی دوسرے کا میں نے تو آج تک نہیں سنا. آپ نے سنا ہو مجھے بتا دیجئے گا. ایک بندے کو کہا ہے یہ اہل بیت میں سے ہے. اچھا اس کے پلے کیا ہے؟ پرانی اردو استعمال کی، میں نے اس کے پلے کیا ہے، یا اس کے پاس ہے کیا؟ اینٹ کو تو تکیہ بناتا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، صرف اندر سے مسلمان ہے. ان کا نام ہے سلمان فارسی، سلمان اہل بیت. درود بھیجے محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل.
یہ ان کی میراث ہے. اب آپ ایک کام کر سکتے ہیں، میں نے عرض کیا میں پڑھاتا تھا، بری عادت پڑ گئی اسائنمنٹ دینے کی، کام دینے کی. اب آپ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ آپ جا کر اپنی عادتوں کو لسٹ کریں. عادت میں نے عرض کر دی، وہ جو آٹو پر خود سے نکلے اسے لسٹ کریں اور دیکھیں یہ عادتیں اہل بیت کی ہیں یا کسی اور کی ہیں، یہ کس کی عادتیں ہیں؟ جس کی ہیں اس کے ساتھ حشر ہے، محشور اس کے ساتھ ہونا ہے. انسان اپنی عادتوں پہ محشور ہوگا، الفاظ پہ محشور نہیں ہوگا، عادتوں پہ محشور ہوگا. اور بہت خطرناک عادتیں ہو سکتی ہیں، بہت اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں. ان کی میراث ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ دیتی ہے، صداقت ہے، امانت. ایک بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ ہے خلوص. دنیا کا سخت ترین کام، آپ شاید اس بات کو سوچتے ہوں کہ ہم لوگ بیٹھ کے مبالغہ آرائیاں بہت کرتے ہیں، ایگزیجریشن بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کریں، کم سے کم میں ذاتی طور پر. لیکن میں آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. میرے نزدیک دنیا کا سخت ترین کام بلا کسی مبالغے کے تزکیہ نفس. شہرت لینا آسان ہے, دولت بنانا آسان ہے, بچے پالنا جو میں کہتا ہوں بہت سخت کام ہے وہ بھی آسان ہے, تزکیہ نفس سخت ترین کام ہے دنیا کا. اور تزکیہ نفس میں سخت ترین کام, وہ خود سخت ہے, اس میں سخت ترین کام کیا ہے؟ نیت خالص ہو. کتنے ہی انسان ہیں جنہوں نے اچھے اچھے کام کر کر کے آگ لگا دیے, کس وجہ سے؟ نیت میں دکھاوا تھا, اللہ کی خاطر نہیں کر سکے. مثلا میں نے ایک مسجد بنائی بڑی خوبصورت, مثلا ہے بھی بنائی بھی, سب کو بتاتا ہوں میں نے بنائی, کچھ بچے گا؟ فارغ. کیوں؟ 25 لوگوں کو بتا رہا ہوں, 500 لوگوں کو بتا رہا ہوں میں نے بنائی, تو بچے گا کیا اس کو؟ بہت مشکل کام ہے. انسان خلوص کے ساتھ کام کرے, اس کی نشانی کیا ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں اسٹینڈرڈ انہوں نے یہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ جس کو ہم لوگ اردو میں پرانے زمانے میں کہتے تھے, ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ چلے. ابھی ہم لوگ دو ہاتھ کیا فیس بک کو بتاتے ہیں. دو ہاتھ کیا فیس بک کو بتاؤ, پوری دنیا کو بتاؤ. پھر پوری دنیا کو بتانے کے بعد جب اللہ سے کہیں گے نا ہم نے یہ کیا تھا, وہ کیا کہے گا؟ جاؤ فیس بک سے ہی لو, وہیں سے لو. تم اسی پہ خوش تھے نا, اگر میرے لیے کیا ہوتا تو میرے دیکھنے پہ خوش ہوتے, تم دوسروں کو دکھانے پہ خوش تھے. بہت سخت کام ہے یہ, خلوص بہت سخت کام ہے. اعمال کر سکتا ہے انسان, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, صدقہ خیرات کر سکتا ہے, بلڈنگز بنا سکتا ہے, تقریریں کر سکتا ہے, جیسے میں تقریریں کر رہا ہوں, کتنی تقریریں کر لیں گے, یہ سب آسان ہے. خلوص رکھنا بہت مشکل ہے. اہل بیت نے کیا سکھا ہے؟ خلوص, پر خلوص کام کرنا. آپ دیکھیں ایک مثال عرض کروں گا اور پھر آج کی مجلس تمام کرتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس کتنی دولت تھی. درود بھیجے گا بھائی, اس میں تاریخی اعتبار سے کسی کو کوئی شک ہے کیا؟ آپ نے کوئی بھی فرقے کا بندہ, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کو معصوم سمجھتے ہیں, ہمیں لوگ شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کے علاوہ بھی تو فرقے ہیں, اتنے فرقے ہیں دنیا اسلام کے اندر, آج تک کوئی فرقہ دیکھا, کوئی اسکالر, کوئی آدھا محقق دیکھا, جھوٹا محقق بھی, جس نے یہ کہا ہو کہ بی بی خدیجہ کے پاس دولت نہیں تھی؟ کوئی دیکھا ابھی تک؟ نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا. اچھا یہ ہو گیا. اب ایک بات کنفرم ہے, وہ جو خود ملکہ عرب تھی اس کی صاحبزادی کے گھر میں کچھ نہیں تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. نہ اس میں کوئی شک کہ ماں ملکہ عرب تھی, نہ اس میں کوئی شک کہ ان کا گھر خالی تھا. تو میں صرف ایک بات پوچھوں گا, ہسٹری میں کوئی بتائے گا یہ دولت کہاں گئی؟ کہاں گئی دولت؟ ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا کراچی میں بی بی کی ذات گرامی پر, وہ ہمارے پاس آئے کہنے کہ مولانا ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, پی ایچ ڈی تو لے لیا میں نے. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ یہ ریکارڈ ہی نہیں مل رہا کہ انہوں نے خرچ کہاں کی تھی. میں کہا بیٹا نہ تمہیں ملے گا نہ دنیا میں کسی اور کو ملے گا. اس بی بی نے اتنے خلوص سے خرچ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دولت کہاں گئی. دو یقین کے درمیان بیچ کا راستہ, ہمیں نہیں معلوم کہاں گئی دولت. اچھا کوئی محقق یہ نہیں بتا پا رہا کہ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی محقق یہ دعویٰ کر دیتا کہ بی بی نے نعوذ باللہ کہیں اپنے اوپر خرچ کر لی, یہ بھی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ بی بی نے اسلام پہ خرچ کی ہے. کیسے خرچ کیے, کہاں خرچ کیے, کہیں اعلان کیا ہے؟ کچھ نہیں. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا, ان کی میراث یہ ہے. بس تیسری بات ہو گئی, صداقت, سچائی, امانت داری, خلوص. اور یہ آخری وہ ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے اور سب کچھ بگڑتا ہے. اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور کس کی نشانی کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر اچھی عادتیں بنیں گی تو اس کے نتیجے میں, آپ کو یاد ہے پہلی میراث میں نے عرض کی تھی تقویٰ ہے, اب لنک. اگر ہماری عادتیں اچھی ہوں گی صداقت, امانت اور خلوص میں, تو تقویٰ میں ایک ڈیولپمنٹ آئے گی. وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ عبادتوں میں مزہ, عبادتوں میں مزہ. ابھی کیا مشکل ہے؟ اب یہ مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کہیں کھو گئی ہو, نماز میں انشاءاللہ مل جائے گی. آئنسٹائن کو بھی کوئی مشکل حل کروانی ہو نا تو اس کو بول دیجیے گا دو رکعت نماز پڑھ لے, ساری زندگی کی مشکلات نماز میں حل ہوتی ہیں. مثلا کیوں؟ جب زندگی میں مزے کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ کہیں اور جاتا ہے کیا؟ یہ مزہ کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ تیر لگے تیر نکلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ادھر ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر نماز کو کوئی کہے کہ بھئی یہ دو منٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو سامنے والا پوچھے گا کوئی ڈیڑھ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے, تھوڑا اور تیز کر لو, مزہ ہی نہیں. اگر وہاں خلوص ہو, سچائی ہو, امانت ہو, ہمارے دل نماز کے لیے مشتاق ہوں گے, شوق. اس کو امام تعبیر فرماتے ہیں اپنی دعا کے اندر, نشاط, لذت. بدھ کے دن کی دعا میں فرمایا امام نے, خدا مجھے چار چیزیں نصیب فرما, اس میں سے ایک یہ فرمائی, نشاطی فی عبادتِ, میرے شوق کو, میری لذت کو اپنی عبادتوں میں قرار دے دے. عزیزان محترم, اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا, یہ ان کی میراث ہے. اب آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, ہم یہاں پہ بیٹھے بول رہے ہیں, اگر آپ کو اور مجھے یہ لگے کہ بھئی ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا, تو میں آپ سے کہوں گا اپنی عادتوں پہ ریویو کریں, اپنے اسٹوریج کو ریویو کریں. اگر عادتیں اچھی ہوئیں, اسٹوریج اچھے ہوئے, یقیناً عبادتوں میں مزہ آئے گا, لطف آئے گا. اور اگر نہیں آ رہا ہے تو بغیر کسی تکلف کے اور ہیل حجت کے اور رو رعایت کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اسٹوریج خراب ہے, اس کو آپ جناب رینوویٹ کریں. اس کو کیسے کریں؟ اس کو استغفار سے کریں. کل پروردگار نے اگر توفیق نصیب فرمائی, زندگی رہی, تو استغفار کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ان امام کے وجود مقدس کے لیے. ہم لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ کو صرف سنا ہے, صرف سنا ہے اور سنایا ہے, تو وہ ہمارے لیے غم کی داستان ہے. آج ایک روایت کے مطابق مولا آٹھویں امام کی شہادت کی شب ہے. ہم نے ان کی زندگیوں میں مصائب کو صرف سنا ہے. وہ سننا اور کچھ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی چاہت, وہ دونوں ملتے ہیں تو وہ مصائب میں ہمیں گریا دیتے ہیں. صرف سنا ہے, سننے سے زیادہ نہیں ہوا ہے. امام کے وجود مقدس نے صرف سنا نہیں ہے, دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہے. اور ایک دفعہ نہیں دیکھا ہے, گویا بار بار دیکھا ہے. کتنا دیکھا ہے, کیسا ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر, امام وقت ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے جد امجد, میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں. کوئی خون کے آنسو روئے؟ یہ صرف سننا نہیں ہے عزیزو، اگر مصائب کی انداز میں اس کو میں بیان کروں تو عزیزو میں نے اور آپ نے تو صرف سنا ہے کہ علی اصغر کا گلا چھدا ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے، اور اگر یہ جملہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، عزیزو میں سخت مصائب نہ پڑھنا جانتا ہوں، نہ میرے اندر طاقت ہے، میں نہ پڑھ سکتا ہوں، ہم نے تو صرف سید الشہداء کی یتیمہ کو تماشا لگنا سنا ہے، ہم نے تو صرف سنا، ہم نے ان مصائب کو دیکھا تھوڑی ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مولا آٹھویں امام کی شہادت کی شب ہے، ایک وہ بیٹا ہے جو خیمے سے نکلتا ہے تو باپ کے سر اقدس کو دیکھتا ہے، اور آٹھویں امام کا وہ وجود مظلوم امام کا وجود ہے کہ جو اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش میں آخری لمحات میں ارشاد فرماتے ہیں میرا جواب میرا جواب۔ یہ جو ہم کہتے ہیں غریب الوطن، کیوں آٹھویں امام کو کہتے ہیں غریب الوطن؟ خاص کر اس کے کئی اسباب ہیں، خاص کر ایک سبب یہ ہے امام کا وجود مقدس ان مظلوم اماموں میں سے جو تنہائی میں جان دے رہے ہیں، غربت میں جان دے رہے ہیں، اکیلے میں جان دے رہے ہیں، اور اس عالم میں ہمارے امام عزو۔ آج تو ہم نے مشہد کے اندر امام کا روضہ دیکھ لیا، الحمدللہ خدا نے زیارت نصیب کر دی، لیکن عزو کبھی امام کا قید خانہ بھی تو دیکھو، وہ قید خانہ بھی تو دیکھو جہاں پہ امام تھے، وہ امام کس مشکل میں۔ عزو کبھی کبھی انسان اس مشکل کو دیکھے کہ جو امام کا قاتل ہے وہی جنازہ لے کے چل رہا، امام کی غربت یہاں پر ہے، جو امام کا قاتل ہے وہی جنازہ لے کے چل رہا ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اور میرے آٹھویں امام کا جنازہ ان لعینوں کے ہاتھوں پر ہے۔ خدا نے مولا آٹھویں امام کے جنازے میں نشانیاں رکھی ہیں، امام نے امام کے جنازے کے اندر خدا نے نشانیاں رکھی، لہذا جب یہ لعین چاہتا ہے امام کے جنازے کو کہیں اور دفن کرے، خدا اجازت نہیں دیتا، اور حمام کے لاش کو ایک خاص جگہ پہ دفن کرنا پڑتا ہے۔ بس میں اتنا پہنچ کے کہوں گا آٹھویں امام کو ہمارا سلام، یہ وہ روضہ جس پہ ہم سب سے زیادہ پہنچے ہیں، یہ وہ امام ہے جس کی سعادت کو ہم نے سب سے زیادہ حاصل کیا ہے، یہ ہمارا حافظ ہے، یہ ہمارا ڈگے مان۔ لیکن میرے آٹھویں امام کو عرض کر رہا ہوں گا میرے مولا سبحان سلام ہو آپ کے جد امجد کی غربت کے اوپر، آپ کا جنازہ ظالموں نے اٹھایا ہے، آپ کو اوپر ظلم کیا ہے، شہید کیا ہے، آپ کے جلدی عدت کو سلام، جس کا لاشا پہ گورو پکڑ کر بنا کی بھنڈی بھرا۔ میرے آٹھویں امام کو سلام کہ جو غربت کے عالم میں اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے، جواد جواد بنوا رہے تھے، لیکن عزت آخری مسائل کا جملہ سلام ہو اس مظلوم امام پر جس کی بہن اس کے گلے پر چلتی ہوئی چھری دیکھ رہی تھی، سلام اس مظلوم امام پر جس کا لاشا گھوڑوں گلے پامال ہو رہا تھا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حصائر